الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له حاجة إلى الله تبارك وتعالى أو أحدا من بني آدم فليتوزى وليحسن الوزوء ثم ليصلي ركعتين ثم يحمد الله وليثني على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم رواه الترمذي দুরুশরী পড়লো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث میں نے پڑھی, یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سبق دے رہے ہیں کہ اپنی ہر ضرورت میں, ہر کام میں, ہر مشکلی میں, ہر پریشانی میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. عبداللہ ابن اوفا اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی تعریف اور دعا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ کیا. اس نماز کو ہم لوگ صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الحاجت. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو کہا کہ جب بھی کوئی دنیاوی دینی کبھی ضرورت پر جائیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو. اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے, اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے, لیکن اسباب پر بھروسہ کرنا ضروری یقین اللہ پر ہو, مسبب الاسباب کے اوپر ہو. اسباب کا معنی آدمی اپنا وہ کام کر لیں اور کرنے کے بعد بھروسہ کس پر کریں, اللہ پر. یہ ہمارا ایمان بنانے کی طرف اللہ کے حبیب نے اشارہ فرمایا کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہی ہے کہ مسلمان, کافر اگر کوئی اسباب کی چیز اختیار کرتا ہے لیکن اسی پر اس کا بھروسہ بھی ہوتا ہے. مسلمان کوئی کام کرتا ہے چاہے بندے سے ہو چاہے اللہ سے ہو, لیکن بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر ہوتا ہے. یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان میں. ایک آدمی کے پاس جاب نہیں ہے, جاب نہیں ہے, اب یہ جاب کے سارے کام اس نے سی وی بنائی, بنا کر کے کسی کو دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, اس کو بھی دیا, سب کو دے دیا. اب یہ جاب کے لیے تلاش کر رہا ہے, اب اسی پر اس کا بھروسہ نہیں ہے. سی وی دینے کے بعد اب یہ دو رکعت اللہ کے سامنے آ کر پڑھتا ہے, اللہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے, آگے تیرا کام ہے اس کو پورا کرنا, بھروسہ تجھ پر ہے. یہ مسلمان کا کام ہے. کافر کا کام کیا ہے؟ بس اپنا دنیا کا جو کام ہے اسی پر اس کو بھروسہ ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے اخیر میں یوں کہتے تھے, ہر کام کے اخیر میں یوں کہتے تھے, اللہم ھذا الجھد وعلیہ توکلان. یہ عبارت ہمیشہ یاد رکھو, میرے نبی کی دعا ہے, اے اللہ کوشش کرنا میرا کام تھا, تجھ پر یہ میرا بھروسہ ہے. اللہم ھذا الجھد وعلیہ توکلان. ابو داؤد شریف میں فرمایا میرا کام جو کرنا تھا میں نے کر لیا, اب بھروسہ تجھ پر ہے کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. بیماری میں دیکھو, بیماری میں یہی چیز ہے کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے کہیں میری فلاں بیماری ہے, ڈاکٹر جو بھی کہیں, دوا سے, اینٹی بایوٹک سے, او یا تو پھر آپریشنز, جو بھی ہو, اسباب کے درجے میں اس کو اختیار کر لو, لیکن بھروسہ اللہ پر ہو کہ اس دوا میں, اس آپریشن میں, ہر چیز میں شفا دینے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب سکھا رہے ہیں ایمان کیسے اپ گریڈ کرنا ہے ہر چیز میں. اس لیے میں نے حدیث جو پڑھی ہے نا, اس میں دو چیز کی طرف اشارہ ہے, جس کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو ڈائریکٹلی اس میں بھی کرنا ہے بھروسہ اللہ پر, اور جس کو او احدم من بنی آدم, کسی انسان سے کوئی ضرورت, جیسے جاب ہے, بہت ساری چیز ہے, اس سب پر بعد میں بھروسہ اللہ پر. تو ہر وقت تم ہر چیز پر دو رکعت پڑھو گے, آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا, چونکہ تمہارا بھروسہ یقین توکل کس پر ہے؟ اللہ پر. حکیم الامت کی ملفوظات پر رہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, عجیب بات حضرت نے بیان فرمائی, سبحان اللہ. فرمایا انسان صرف بھروسہ کرتا ہے اللہ پر اس کام کے اندر میں جس میں شک ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ پر چھوڑ دیا, ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ پر چھوڑ دیا, یہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا, بھروسہ اللہ پر ہے. اس پر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اور وہ کام جس کے ہونے پر یقین ہے اس پر تو بھروسہ نہیں کرتا ہے. یہ میرا اور آپ کی سوچ ہے. اور مثال حضرت نجیب دیے, کھانا میرے سامنے پلیٹ میں ہے, کھانا یہ بریانی میرے سامنے پلیٹ میں ہے, اب انسان کو یقین ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا, یقین ہے کہ نہیں بتاؤ, ہے نا, میں اس کو کیا کروں گا, کھاؤں گا, میرے سامنے جوس رکھا ہوا ہے, مجھے یقین ہے 100% کہ میں اس کو کیا کروں گا, پیوں گا. فرما اس پر بھی یقین کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں کھانا سامنے ہے کھا نہ سکے, بہت سارے ایسے ہیں گلے میں جا کر اٹک گیا، بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کو کھاتے کھاتے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، دوڑتا چلا گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا. فرمائے یقین پر بھی بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. یہ بات بزرگوں کی کتابوں میں اور ان کی زندگیوں میں ملتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب فرماتے ہیں بہت عجیب بات، مجالس مفتی اعظم میں عجیب بات لکھتے ہیں، فرمایا تمہیں کام تو کرنا ہی ہے لیکن زاویے نگاہ تمہاری بدل لو، تمہاری نیت بدل لو کہ اسباب تو ہے لیکن اس پر میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. نیت بدلنے پر کیا ہوگا؟ تمہیں ثواب ملے گا. اور جب آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا سو اللہ ول فلفل ہز نیڈ، اللہ اس کا کام کرے گا. یہ عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا بنایا تھا. آج کہتے ہیں یار قرآن تو میں پڑھتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہوتا. صحابہ ایسا ہو جاتا تھا، کیسے ہو جاتا تھا یہ، کیسے ہو جاتا؟ وہی دعا ہے، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی اللہ ہے، وہی نبی ہے، ان کا کام ہوتا تھا، ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے حبیب نے سب سے پہلے ان کا عقیدہ بنایا، ان کا یقین بنایا کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز کا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا عبداللہ خان یاد رہے کون؟ اللہ ہی. کیا کہتے ہیں بولو نا سب یار؟ اللہ ہی. کون کرنے والا ہے؟ ہاں اگر اس پر ہم محنت بھی کریں گے آہستہ آہستہ تو یقین ہمارا عقیدہ بن جائے گا. ہمارا میں تمہیں آپ نے بار بار سنا ہے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ واقعہ کیسا عقیدہ تھا، پورا محاصرہ یہودیوں کا ہو گیا لیکن کئی دن ہو گئے، دے کان کم آؤٹ فروم دا فورس، اور صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہیں. اب یہ پریشان ہے کہ اس قلعہ سے، اس فوج سے نکلنے کا دیر از نو وے. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اپنے باس کو، اپنے سردار کو، بڑے کو کہا جاؤ کر بات کرو ان کے کسی لیڈر کے ساتھ تاکہ ہمارا مسئلہ سولوشن ہو، کوئی حل ہو، ہم نکلے، آپس میں ٹریٹی ہو. تو ان کا جو یہودیوں کا بڑا آدمی آیا، اور آنے کے بعد سب سے پہلے سردار تھے صحابہ کرام کے کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، مشہور واقعہ. بیٹھ کے بات کی تو دیکھا اس کے ہاتھ میں بوٹل ہے اور اس میں پوئزن ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی بات کرتے کرتے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی قوم کی طرف سے سردار اور نمائندہ بن کر آیا ہوا ہوں، اگر بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی تو میں اپنی قوم کے پاس دوبارہ یہ چہرہ لے کر نہیں جاؤں گا، یہ پوائزن پی کر میں مر جاؤں گا، بس ختم ہو جاؤں، مجھے نہیں جانا. فرمایا تمہیں بھروسہ اس پوائزن پر ہے کہ یہ پوائزن تمہیں موت دے گی؟ میں ہاں، یہ اتنا خطرناک ہے. یہ میرے کہنے کی اور آپ کے سننے کی بات ہے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی. ہم نے اللہ سے، ہم اللہ سے ہٹ گئے نا، ہم نے بھروسہ دنیا پر کر لیا، اسی سے میرا ہوگا، جاب سے میرا ہوگا، بیوی سے میرا ہوگا، بچوں سے میرا ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا. عجیب ایک بات میں کہتا ہوں جو میں نے سنی، عجیب. فرمایا کہ باپ آپ کو بھی اپنی اولاد پر جو بھروسہ ہے وہ اس لیے کہ بڑے ہوں گے تو میری خدمت کریں گے. آج دنیا میں ہر چیز میں بھروسہ دنیا کی چیز پر ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میرے دل میں، کہتے نا یار تم سے اتنی محبت ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، ایسی محبت میرے دل میں. دل میں جتنی محبتیں ہیں یہ محبت نہیں، یہ غرض ہے. یہ کیا ہے؟ غرض ہے نا، اغراض ہے نا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، یہ ساری غرض ہے. کہتے ہیں میرے یو نو آئی گوٹ یور لو ڈیپ آف مائی ہارٹ، میرے دل میں تمہاری جگہ ہے. دل میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اگر دل میں تم نے اللہ کو جگہ دی ہے تو پھر ساری دنیا میں تمہیں جگہ مل جائے گی. اگر دل میں تم نے اللہ کو جگہ نہیں دی کہیں تمہیں جگہ ملنے والی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ سے اتنا عشق ہو دل میں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے. خالد بن ولید کہتا اللہ مجھے دے دو یہ پوائزن، کہا میں پی جاتا ہوں، اس سے موت نہیں ہوگی، میرے اللہ پر میرا بھروسہ ہے. یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، اٹس جسٹ نان سینس، ہاؤ کین پوائزن. یہ کہہ رہا ہے یہ آدمی یہودی ایسا ہے کہ اس کو ٹچ کرے صرف زبان پر تو مر جائے گا، پینے تو دور کی بات ہے، اتنا سیریس اتنا خطرناک پوائزن تھا. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو کمانڈر ہے، انہوں نے وہ لیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر دعا پڑھی جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں ہے، میرے حبیب کی عجیب عجیب دعائیں ہیں. فرمایا جو آدمی اس کو پڑھ لے صبح میں 3 بار، شام تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے، شام میں پڑھ لے صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا. کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے میں مانگتا ہوں، نہ زمین میں کوئی چیز مجھے تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان میں، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے. یہ دعا میری نوک زبان ہے، میرے دل میں نہیں ہے، بس صرف ہم زبان سے پڑھ لیتے ہیں، زبان سے پڑھ لیتے ہیں. بس یہ دعا پڑھی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو پی لیا، گھونٹ گھونٹ پی لیا. یہ انتظار میں بیٹھا ہے، موت نہیں آئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. فرمایا میری موت نہیں آئے گی اس لیے کہ بھروسہ میرا اللہ پر ہے، جب میری موت لکھی ہے تب آئے گی، اس سے نہیں آئے گی. یہ عقیدہ بلیف تھی، یہ بلیف تھی صحابہ کرام کی جو اللہ نے ان کے دل میں پہلے بٹھائی تھی. اس لیے کہ تمہیں ساری دنیا میں جانا ہے، ساری دنیا میں جانا ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے. اللہ سے جو آدمی ہٹا اور دنیا پر بھروسہ کیا، واللہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کبھی بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آئے گی. دنیا میں آج ہر کام میں دیکھ لو، جاؤ ہر چیز میں دیکھ لو، ہمارا دماغ کمپلیٹلی از مووڈ آؤٹ فرام اللہ تبارک و تعالی، اور ہم نے دنیا کی ہر چیز پر بھروسہ کر لیا، اس سے میرا ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا، سب کچھ. پہلے زمانے میں ڈاکٹرز بھی اپنی پرسکرپشن پر لکھتے تھے ہوا شافی، کیا لکھتے تھے؟ ہوا شافی. آج بھی ہمارے پرانے حکیم ہیں جو پہلے ہوا شافی لکھتے ہیں، بعد میں پھر نسخہ لکھتے ہیں، کون سی دوا ہے، کیا مطلب ہے؟ میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اس دوا میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والی اس دوا میں ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ پہلے لکھتے تھے، اب دیکھ لیجیے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے، اے آنے والے میرے امتیو، جب بھی تمہیں کسی کام کی ضرورت پڑے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے، چاہے تمہاری ضرورت بندے کے ساتھ ہو، چاہے تمہاری ضرورت اللہ کے ساتھ ہو، ایسے وقت میں سب سے پہلے وضو کرنا. کیا کرنا بھائی؟ وضو کر لو. ولیحسن الوضو، اور وضو بھی اچھی طرح کرنا، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرنا، دعاؤں کو پڑھتے ہوئے وضو کرنا. کتنے ایسے جو وضو کرتے ہیں انہیں دعائیں یاد نہیں رہتی، میرے حبیب کے فرمان پڑے پڑے کہ وضو کے وقت ہم نے سنت کی رعایت کی، مستحبات کی اور دعائیں پڑھی. خدا پاک کی قسم، ایسے وضو سے پڑھی جانے والی نماز بھی مقبول ہوتی ہے، مقبول ہوتا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان دوستی تھی. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، عقبہ آج میری اور تیری بکریاں تو چرا لے جنگل میں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر بیان کو سنوں گا، شام کو جب تو بکریاں چرا کر آئے گا پورے دن کا بیان میں تجھے سنا دوں گا، کل میں تیری بکریاں میری بکریاں لے کر جاؤں گا، تو محبوب کی مجلس میں بیٹھ کر ان کا بیان سننا، اور سن کر کے پھر مجھے بتا دینا. یہ ان کی باڑی ہوا کرتی تھی، اور بھی بے شمار ان کے واقعات ہیں، لیکن امام ترمذی نے اس واقعے کو، امام مسلم نے اس واقعے کو نقل فرمایا، امام ترمذی نے شارٹ کٹ نقل فرمایا، امام مسلم نے پورا واقعہ نقل فرمایا. ایک مرتبہ باری تھی بکریاں چرانے کی، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنگل میں بکریاں چرانے
چارے کے لیے گئے, کوئی ایسی جنگل میں چلے گئے جہاں پر بہترین گراس تھا, بکریوں نے برابر چر لیا, وقت سے پہلے بکریوں کا پیٹ بھر گیا, یہ وقت سے پہلے مدینہ منور آ گئے, اپنی بکریوں کو ایک طرف رکھ دیا, کہا بھی عصر کا وقت ہے, چلو جلدی جلدی مسجد میں جاؤں. مسجد میں گئے, دیکھا تو اللہ کے حبیب کا بیان چل رہا تھا, آپ کی نصیحت صحابہ کرام کو چل رہی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے, سنت کی رعایت کرتے وضو کرے, اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھے, ایسی نماز ہو جس میں وسوسہ وسپر نہ ہو. اللہ پاک پر اللہ کے ابھی فرماتے, اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے, اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے دو رکعت پر. مسلم کی روایت, صحیح روایت ہے, دیکھ لیجیے آپ. تو حضرت عقبہ ابن عامر نے جب یہ بات سنی تو جلدی جلدی کہنے لگے, واہ واہ کیا بات فرمائی میرے محبوب نے. تو حضرت عمر قریب میں بیٹھے, فرمایا واہ واہ نہ کرو, اس سے بھی بڑی واہ واہ والی بات بتاتا ہوں, اس سے بھی بڑی. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے, بتائیے نا کیا بات ہے. فرمایا آپ کے آنے سے پہلے میرے محبوب نے فرمایا, اگر کوئی آدمی وضو کرنے وضو کے دوران میں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, فتحت لہو سمانیت و ابواب الجنہ, اللہ اسی وقت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے, 8 دروازے اس کے لیے کھل گئے. اللہ کے ابھی فرماتے ہیں اس روایت میں امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا, وضو کرو ولیتوزا, اور کیسی اچھی طرح وضو کرو, دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, پھر تیسرا, پھر دوسرا کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ, اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھ لو. اچھی طرح وضو کرو, مزمزہ اور استنشاق منہ میں پانی ڈالو, ناک میں پانی ڈالو, اچھی طرح خلال کرو انگلیوں میں. امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں ان کے یہاں تو انگلیوں کا خلال واجب ہے, اگر نہیں کیا تو وضو نہیں ہوتا, خلال واجب ہے. لیکن میرے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے, فرمایا ہم نے کبھی بھی یہ کبھی اس طریقے سے پہاڑ کو تر کر کے ہم نے خلال نہیں کیا. فرمایا انگلیوں کا خلال اس طرح ہوتا ہے, لیفٹ ہینڈ ہے رائٹ ہینڈ کی انگلیاں اس میں ڈال کر کے خلال کریں, تاکہ یہ ٹھنڈی کی وجہ سے اندر میں چمڑی سکر جاتی ہے, پانی نہیں پہنچ پاتا ہے, اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکی رہ گئی میری اور آپ کا وضو اور غسل اور نمازیں نہیں ہوتی. ہم نے کام کاج کو چھوڑا, ہم نے کھانا چھوڑا, اپنے شاپ کو بند کر کے مسجد میں آیا, اچھی طرح وضو نہیں کیا, آنے کا کیا فائدہ ہوا. سنت کے مطابق وضو کرو. علماء کرام ہماری اس مسجد میں قریب کی مسجدوں میں اتنے موجود ہیں, جا کر اپنا وضو سیکھو. اگر بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں 10 دن کے لیے جماعت میں چلے جاؤ, 40 دن کے لیے جماعت میں چلے جاؤ, اپنی نماز سیکھ لو, اپنا وضو سیکھ لو, آخری 10-12 صورتیں سیکھ لو, تاکہ نماز جو سب سے بڑی بات ہے قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی, اور نماز اس وقت صحیح ہوگی جب وضو صحیح ہوگا, جب وضو ہی صحیح نہیں نماز کیسے صحیح ہوگی, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس ٹائم تھا تم نے سیکھا کیوں نہیں. ہمارے جماعت والے کہتے رہتے بھائی 3 دن دے دو, 10 دن دے دو, 40 دن دے دو, اس میں میری اور آپ کی صحیح نیت ہو جائے گی, صحیح نماز بن جائے گی, صحیح قرات بن جائے گی, وضو بن جائے گا. کس طرح ہے, یہی تو مقصد ہوتا ہے, نہ کہ وہاں بزنس کی بات ہوتی ہے. فرمایا اچھی طرح وضو کرو, وضو کرنے کے بعد اب دو رکعت نماز پڑھو. کتنی رکعت بھائی؟ علماء فرماتے ہیں سنت تو نہیں ہے, سنت تو نہیں ہے, لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے اکابرین کی کتابوں میں دیکھا ہم نے کہ ان کا دستور یہ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح لک صدرک, سنت نہیں کہہ رہا ہوں میں، یاد رکھنا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورت یاد کرو. اور دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ دونوں سورتیں پڑھ لو. پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کیا کرو، اللہ کی تعریف کرو. آج تو دنیا کا کوئی حاکم بلکہ ماں باپ بھی تعریف کے بغیر پیسہ نہیں دیتا ہے، اور آقا ملاکمین کی تعریف نہیں کرتے. ویسے ہی ہاتھ کھڑے کر کے 56 کروڑ کا، لاکھ اور کروڑ دے دے، کیسے مل جائے گا؟ اللہ کی تعریف تو نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد، اللہم لک الحمد ولک الشکر. حمد کے بہت سارے کلمات ہیں، پڑھو اس کو پڑھنے کے بعد. لیکن ایک اور بات حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے مجھے ملی، بہت عجیب. میں نے کبھی زندگی میں، اتنے سال ہو گئے، کئی کئی کتاب کا مطالعہ کیا، لیکن حضرت نے جو بات لکھی ہے میرے تو دماغ میں ایسی گھسی، سبحان اللہ، بال کھڑے ہو گئے. فرمایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، بہت عجیب بات، فرمایا ہم تو احکم الحاکمین کے لیے تو ہم، اس کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں، تعریف تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو میرے دماغ میں ہوتا ہے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہونی چاہیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری یہ دعا قبول ہونی چاہیے. حضرت فرماتے ہیں پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر محبوب پر درود شریف پڑھو. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ پہلے بہت ساری نعمتیں تو نے مجھ کو دے چکا ہے اور دے رہا ہے. آنکھوں کی نعمت دے رہا ہے، آج تو میرے دانت میں درد ہے لیکن میری آنکھیں صحیح سلامت ہے، میرا کان صحیح سلامت ہے، میرا دل صحیح سلامت ہے، میرا پیر صحیح سلامت ہے. تو اللہ کی تعریف اس نیت سے کرو، اللہ تو مجھ پر برسوں سے جب سے پیدا ہوا نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے، اللہ مجھے ایک اور چیز کی ضرورت ہے، میں تیری تعریف کر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں. کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آئی، سبحان اللہ، عجیب بات. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. درود پڑھیں گے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور ہمارے حضرت استاد محترم، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ کے حبیب کا، یہ اللہ کے حبیب کی عادت مبارکہ تھی، کوئی گفٹ دیتا تھا اللہ کے حبیب اس کے بدلے میں اس کو بھی گفٹ دیا کرتے تھے. آج تو میرا اور آپ کا محبوب قبر میں سویا ہوا ہے، درود پاک سے بڑھ کر کوئی تحفہ، اور آپ ایک دوسرے کو گلاب اور روز اور کیا اور کیا تحفہ دیتے ہو. کبھی میرے محبوب کو تحفہ دیا ہے درود پاک کا؟ اس سے بڑھ کر کوئی روز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں. یہ سب سے بڑی خوشبو ہے، ہم روزانہ درود پاک پڑھ کر اپنے محبوب کو، اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. میرا محبوب تو قبر میں سویا ہے، وہ آپ کو کیا تحفہ دے گا، آپ کو کیا بدلا دے گا؟ فرمایا کچھ نہیں، تو وہ قبر میں دعائیں کرے گا فلاں بن فلاں کی طرف سے. حدیث میں آتا جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر فرشتہ یہ تحفہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے. جب یہ تحفہ دیا جاتا ہے تو میرے محبوب اس کے نام کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. جب اللہ کے حبیب کی دعائیں ہوگی تو پھر ہمارا تو کام ہی بن جائے گا. فرمایا کہ درود، اللہ کی تعریف کرو، اس کے بعد اللہ کے حبیب پر. سو گئے سب بھائی؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھی طرح، نمبر ایک. نمبر دو، دو رکعت نفل. پوچھتے ہیں صلاۃ الحجر کیسے پڑھنی ہے؟ ارے بھائی نفل نماز ہے، دو رکعت بس، صرف دھیان سے پڑھو. اچھی طرح وضو کرو گے دعاؤں کے ساتھ تو آپ کو نماز میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. دیکھ لیجئے، اچھی طرح وضو کرو، پھر دو رکعت نماز پڑھو، پھر اللہ کی تعریف کرو جس الفاظ میں تمہیں یاد ہو، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، بہت سارے کلمات ہیں، اللہ کی تعریف کرو، پھر رحمت دو عالم درود پاک پڑھو، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. فرمایا ہاں میرا امتی قیامت تک مجھ پر درود پڑے گا، ساری دعائیں رد ہو سکتی ہے، اس کا درود ہے رد نہیں ہوتا، ہر وقت قبول ہوتا ہے. اور میں درود پڑھوں، اللہ صرف میری دعا کا درود ہی قبول کر لے، دعا قبول نہ کرے، یہ اللہ کی سخاوت نہیں. اللہ کی سخاوت وہ ہے کہ تو میرے محبوب پر، مجھ پر تعریف کرنے کے بعد درود پڑھے گا، اس درود کی برکت سے میں تیری دعا کو بھی قبول کر لوں گا. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے جیسے سوٹ کیس ہے، آپ نے اس میں کپڑے رکھ دیے، اوپر کا حصہ نیچے کا حصہ بند کر دیا، تالا لگا کر کے آپ سفر کر رہے ہیں. فرمایا پہلے بھی درود پڑھ لو اللہ کی تعریف کے بعد، بعد میں بھی درود پڑھ لو، بیچ میں آپ کی دعا ہے، دونوں کے درمیان میں بند ہو کر آسمان پر اللہ کے عرش کے پاس چلی جائے گی، اللہ قبول کر لے گا. کون سی دعا ہے وہ بھی یاد کر لو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، دو رکعت پڑھ کر اللہ کی تعریف درود پاک پڑھ کر، یہ دعا حدیث میں ہے، میرے اور آپ کے محبوب نے بتلائی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. ہم چوپڑیاں اور بہت ساری بھوکے تو یاد کر کر کے ٹھگ گئے، ہمیں تو کیا اور کیا چینل یاد ہے، لیکن اللہ کے نبی کی چھوٹی سی دعا یاد نہیں ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا مرکز ہے. اس ہر وقت جب بھی ہم پڑھیں گے تو رکعت اس کو کہیں گے، اللہ کی تعریف کر کر یہ دعا پڑھیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہم الا فرجتا ولا حاجۃ الا قضیتها ویسرتا یا ارحم الراحمین. میری ویب سائٹ تفسیر رسالے پر بھی یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں، یا پھر کسی آپ آن لائن، ماشاءاللہ آپ تو ماسٹر ہوتے ہیں فون کے، آپ تو ماسٹر ہے فون کے، صلاۃ الحاجت کی دعا کیا ہے، اس میں فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی دعا آ جائے گی، اس کو یاد کر لو، اس کی پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو یاد کر کے. اب اپنی زندگی میں کیا ضرورت نہیں، میں اپنے لیے مانگنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی دکان کے لیے، ہر چیز کے لیے مجھے ضرورت ہے، کبھی اللہ سے، کبھی بندے سے، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری. ہم نے ڈاکٹروں پر، دنیاوں پر، سب پر بھروسہ کیا، لیکن اسباب اختیار کرو، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. یہ دعا پڑھ کر دعا کرو، اللہ تعالی ہماری مرادوں کو پوری کر دے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب